है कर हौसला, कदम तो बढ़ा है हिम्मत, ये तेरी सहारा तेरा। तू चलना शुरू कर तू फिर देखना, नजर तुझको आएगा रास्ता तेरा।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन والصلاه والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله। نیا سال شروع ہونے کو ہے 2025 اور دنیا بھر میں لوگوں کا ایک معمول ہے، ایک بہت بڑی تعداد اس پر بات کرتی ہے، کلام کرتی ہے، آرٹیکل لکھتی ہے کہ نیا سال شروع ہونے جا رہا ہے تو کچھ نئے کام کریں، کچھ ہم اپنی امپرومنٹ کے لیے، اپنی بہتری کے لیے ہم کچھ ایسا کریں کہ جو ہمارا آنے والا سال یہ ہمارے لیے ایک بہت بینیفیشل ثابت ہو، مفید ثابت ہو۔ اس مقصد کے لیے لوگ بہت سی چیزیں بیان کرتے ہیں، کوئی صحت کے حوالے سے، کوئی اپنی علمی چیزوں کے حوالے سے، کوئی کسی کورس کے حوالے سے، تو یوں بہت سارے خوبصورت آئیڈیاز جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آتے ہیں اور ایک تعداد ہے کہ جو اس طرح کی چیزوں میں انٹرسٹ رکھتی ہے تو وہ بہت سے پلان بھی بناتی ہے۔ اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ پلان کیا کیا اور دوسرا یہ ہے کہ اس پہ عمل درآمد کتنا ہوا۔ پلان کرنے والوں کی تعداد تو اچھی خاصی ہے، ایک تعداد ہے جو بہت سے منصوبے بناتی ہے، لیکن جہاں تک عمل درآمد کا تعلق ہے کہ اسے واقعتاً کر بھی لیا اور وہ سال گزرا تو اس سال کے اندر اسے پورا بھی کر لیا، تو اس پر یوں کہہ لے کہ ہنسا ہی جا سکتا ہے۔ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ 1000 آدمی پلان کرتا ہے اور بمشکل ایک آدمی ان میں سے انہیں پایۂ تکمیل تک پہنچاتا ہے۔ تو یہ بڑی ایک عجیب و غریب سی صورتحال ہوتی ہے کہ ہر سال کے شروع میں ڈائری لیتے ہیں، لکھنا شروع کر دیتے ہیں اور اس وقت بڑا جوش بھی ہوتا ہے، بڑا خروش بھی ہوتا ہے، خروش سے مرادہ کا شور بھی ہوتا ہے، لیکن سال ختم ہوتا ہے تو پھر دوبارہ ٹھنڈے ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ دونوں چیزیں ہی قابل توجہ ہیں کہ پلان کرنا کیا چاہیے اور دوسرا اس پر عمل درآمد کیسے کرنا چاہیے۔ تو کچھ چیزیں میں وہ عرض کرتا ہوں کہ جو ہمیں اپنی زندگی میں ایڈ کرنی چاہیے، پھر کیسے ایڈ کرنی چاہیے کچھ اس کے حوالے سے بھی عرض کروں گا، اور دونوں چیزیں ہی ضروری ہیں۔ کیونکہ ہم جو پلان کرتے ہیں نارملی وہ ہماری دنیا کے متعلق ہوتے ہیں۔ لوگ ایک پلان کرتے ہیں کہ میں اپنی آمدنی اتنی بڑھا لوں گا، میں اپنی گاڑی کو چینج کر کے فلاں والی گاڑی لے لوں گا، یا میں اپنی جاب کے اندر اس کو کوئٹ کر کے میں فلاں جاب میں چلا جاؤں گا۔ زیادہ تر جو پلاننگ ہوتی ہیں وہ دنیا کے متعلق ہوتی ہیں۔ یہاں میں وہ پلاننگ عرض کروں گا جس کا تعلق دنیا سے بھی ہے اور دین سے بھی ہے۔ اگر ہم اس پر پورے طریقے سے عمل درآمد ہو جائیں تو دنیا کے اعتبار سے بھی اس کے بے شمار فوائد ہیں اور دین کے اعتبار سے بھی وہ بڑی اعلیٰ درجے کی چیزیں ہیں۔ اور کچھ وہ ہیں کہ جو خالصتاً دین ہے، تو چونکہ نارملی ہم نے تو دین کو ریپرزینٹ کرنا ہوتا ہے اس لیے ہم اسے بطور خاص بیان کرتے ہیں، تو میں کوشش کروں گا کہ دونوں چیزیں، اور وہ بھی وہ کہ جن کا تعلق جو ہے ہماری دنیا آخرت، جسم و جان اور ظاہر و باطن سب کے ساتھ ہو اور سب کو بہتری ملے۔ تو یوں کہہ لیں کہ جو چیزیں بیان کرنی ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے اگلے سال کی پلاننگ میں اس کو بھی شامل کر لیں کہ آنے والا سال جو ہے اس میں ہم ان چیزوں کو بھی شامل کریں گے۔ اس کا جو بنیادی ٹائٹل ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو امپروو کریں گے، اپنے آپ کو بہتر سے بہترین بنانے کی کوشش کریں گے، پہلے سے بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ اب یہ بہتر کس اعتبار سے بنانا ہے؟ تو اس کے لیے احادیث مبارکہ کا انتخاب کیا ہے۔ مکتبۃ المدینہ کی، المدینۃ العلمیہ کی ایک بڑی خوبصورت کتاب ہے جس کا نام ہے بہتر کون، تو اس کتاب سے احادیث مبارکہ لے کر اور مزید مواد اس سے لے کر تو اسی کو میں نے تھوڑا سا ماڈیفائی کیا ہے، تو میں انشاءاللہ وہ بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز، ہمیں آنے والے سال میں خود کو بہتر بنانا ہے، بہتر لوگوں میں خود کو شامل کرنا ہے۔ وہ بہتر کہ جو اللہ کی بارگاہ میں بھی بہتر ہو اور لوگوں کی نظر میں بھی بہتر ہو۔ لیکن لوگوں کی نظر میں ہونا مقصود نہیں، مقصود اللہ کی بارگاہ میں بہتر ہونا ہے۔ ہاں، جب وہ ہوں گے تو لوگوں کی نظر میں بھی بہتر ہو جائیں گے، اور پھر جو پہلی چیز ابھی میں بیان کرنے لگا ہوں وہ ہے کہ جس کا تعلق ہمارے بہتر ہونے کے ساتھ بھی ہے اور ہماری مالی ترقی، ہماری مالی بہتری، ہمارے رزق میں اضافے کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے، وہ کیا ہے؟ حدیث مبارک سنیے، مسند احمد کی حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیارکم من اطعم الطعام ورد السلام، فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو کھانا کھلائے اور سلام کا جواب دے. جس پر کلام کرنا مقصود ہے وہ ہے کھانا کھلانے کے موضوع پر. بہترین شخص وہ جو کھانا کھلائے. کنہیں کھانا کھلائے؟ محدثین فرماتے ہیں کہ اس میں یہ ضروری نہیں کہ یہ کھانا کھلانے کا عمل صرف غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ ہی ہو، وہ بھی اس میں شامل ہیں. غریب اور مسکین بھی اس میں بڑے اعلیٰ درجے میں شامل ہیں کہ انہیں بھی کھانا کھلایا جائے. لیکن علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے محدث اور صوفی بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ کھانا کھلانا اپنے بھائیوں کو بھی ہے، اپنے پڑوسیوں کو بھی ہے، اور غربا و مساکین کو بھی ہے. اور احادیث مبارکہ پہ نظر ڈالیں جو اس موضوع پر احادیث ہیں کھانا کھلانے کے حوالے سے، تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ اس میں انسان کے بیوی اور بچے بھی شامل ہیں. تو گویا کھانا کھلانے میں یہ تمام افراد آ گئے. انسان اپنے ماں باپ کو اچھا کھانا کھلاتا ہے، یہ بھی اسی حدیث میں شامل ہوگا کہ تم میں وہ لوگ بہترین ہیں جو کھانا کھلاتے ہیں. اسی طرح بیوی بچوں کو اچھا کھلاتے ہیں، وہ بھی اسی میں شامل ہے. اسی طرح اپنے بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو، ان کو کھانا کھلاتے ہیں، تو یہ کھانا کھلانے والا انسان بھی بہترین ہے. اب یہ کھانا کھلانے کا عمل جو ہے یہ کتنا عظیم ہے اور اس پر عمل کرنے والا بہتر کیسے ہوتا ہے دنیا میں بھی اور خدا کی بارگاہ میں بھی، اسے میں عرض کرتا ہوں. پہلے تو اس کی فضیلت کے اوپر ایک آیت مبارکہ اور چند ایک روایات بیان کرتا ہوں. سورۃ الدہر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جنتیوں کے اوصاف بیان کیے، فرمایا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، جو ابرار ہیں، جو نیک لوگ ہیں، جو جنت میں جائیں گے، فرمایا اور یہ لوگ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں، کسے؟ مسکین کو اور یتیم کو اور قیدی کو. مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو، جو محتاج ہیں اور جو کھانے کے حاجت مند ہیں، جو انہیں کھانا کھلاتے ہیں، تو فرمایا کہ یہ ابرار کے گروہ میں شامل ہیں، نیکوں کے گروہ میں شامل ہیں. حدیث مبارک سنیے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بخشش کے اسباب میں سے ایک سبب بھوکے مسلمان کو کھانا کھلانا ہے. یہ بخشش کے اسباب میں سے ایک سبب ہے. ایک اور حدیث مبارک ہے، فرمایا کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کو کھانا کھلایا یہاں تک کہ وہ سیر ہو گیا، پیٹ بھر گیا، اور پانی پلایا یہاں تک کہ وہ سیراب ہو گیا، تو کھلانے والے کو جہنم سے 7 خندقوں کی مسافت دور کر دے گا، اور ہر 2 خندق کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے. یعنی 2500 سال کی مسافت کے برابر اللہ تعالیٰ اس کھلانے والے کو جہنم سے دور کر دے گا. کسے؟ جو کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلائے یہاں تک کہ اس کا پیٹ بھر جائے، اور پانی پلائے یہاں تک کہ اس کی پیاس بجھ جائے، وہ سیراب ہو جائے. ایک اور حدیث مبارک، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلی بات جو میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنی جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مکے سے مدینے آئے، تو فرماتے ہیں کہ جو پہلی بات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنی تھی وہ یہ تھی، اے لوگو سلام کو عام کرو. یہ جو السلام علیکم، السلام علیکم کہتے ہیں، فرمایا سلام کو عام کرو، اور محتاجوں کو کھانا کھلایا کرو، اور رات کے لمحات میں نماز پڑھا کرو جب لوگ سو رہے ہو. لوگ سو رہے ہو تم نماز پڑھو. یہ 3 عمل کرو، فرمایا سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. تو یہ تین کام ہیں، سلام کو عام کریں، محتاج کو کھانا کھلائیں، اور جب لوگ سو رہے ہوں اس وقت نماز پڑھیں، تو فرمایا کہ سلامتی کے ساتھ تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ایک اور چیز، ایک فضیلت مزید اس کے حوالے سے بیان کرتا ہوں، پھر اس کے اوپر کچھ مزید کلام کروں گا۔ جو بندہ کسی کو کھانا کھلاتا ہے یا کسی کو کچھ بھی کھلاتا ہے، اس کا فائدہ کسے کسے پہنچتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ روٹی کے ایک لقمے اور کھجوروں کے ایک خوشے، ایک شاخ، ایک گچھے اور اس جیسی دوسری چیزیں جو مسکینوں کو فائدہ دیتی ہیں، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تین بندوں کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ روٹی کے ایک لقمے، کھجور کے ایک چھوٹے سے گچھے اور اس طرح کی چیزوں جس سے مسکین کو فائدہ پہنچتا ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تین بندوں کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ کون کون؟ نمبر ایک، گھر کا مالک جس نے صدقہ دینے کا حکم دیا۔ نمبر دو، اس مالک کی بیوی جس نے اس شے کو تیار کیا۔ روٹی تھی تو روٹی بنائی تھی، سالن تھا تو سالن تیار کیا تھا، اور اگر یہ کھجوروں کا گچھا تھا تو اسے ذرا سیٹ ویٹ کیا تھا۔ تو یہ جو بیوی ہے کہ جس نے درمیان میں یہ والا صرف اس کی تیاری کا کام کیا، یہ بھی جنت میں۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ وہ خادم جس نے اس صدقے کو مسکین تک پہنچایا، کہ اس کو دیا جاؤ باہر جا کے دے آؤ، تو وہ اس نے اٹھایا اور باہر جا کے مسکین کو دے دیا، اللہ تعالیٰ اسے بھی جنت میں داخل فرمائے۔ تو یہ ہے اللہ کی راہ میں کسی کو کھانا کھلانے کے فضائل۔ اچھا، اب اس کے ساتھ تین جو ہے وہ احتیاطیں جو کھانا کھلانے میں اور اس طرح کے صدقہ و خیرات میں ہونی چاہیے، وہ بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کھانا کھلانے میں مقصد اللہ کی رضا ہو، دکھاوا، شہرت، تعریف، واوا یہ مقصود نہ ہو، بس کھانا کھلائیں اللہ کی رضا کے لیے۔ اب لوگ جو ہے اس پہ واوا بھی کریں، لوگ تعریفیں بھی کریں، اور لوگوں میں سخی بھی مشہور ہو جائے، اور لوگوں میں یہ بھی ہو جائے کہ اس کے گھر سے اتنا لنگر نکلتا ہے، لوگ مقصود نہ ہو، خدا کی رضا مطلوب۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، اور یہ بڑی بدیہی سی چیز ہے جسے ہر کوئی سمجھتا ہے، اور خود حدیث کے اندر بھی بیان فرمایا کہ بہترین لوگ وہ ہیں جو کھانا کھلائیں، اور اس کھانا کھلانے کے اندر شہرت اور ریاکاری نہ ہو۔ تو ایک احتیاط تو یہ ضروری ہے کہ اس سخاوت میں، اس کھلانے میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر دو، جسے کھلایا جائے اس سے شکریہ کا مطالبہ نہ ہو اور بدلے کا مطالبہ نہ ہو۔ یعنی کسی کو اس لیے کھلایا کہ بھائی آج میں کھلا رہا ہوں، کل یہ بھی کھلائے گا، تو پھر یہ دنیاوی اعتبار سے ادلا بدلا ہے، یہ پھر اللہ کی رضا کے لیے نہیں کھلایا۔ تو کھلائیں اور بدلا مطلوب نہ ہو، اور اسی طرح کھلائیں اور شکریہ مطلوب نہ ہو کہ بھئی میں نے چار غریبوں کو کھانا کھلایا تو چاروں آپ ذرا کھڑے ہو کے سرور بھی مارے، سلام بھی کریں، شکریہ بھی ادا کریں، نہیں، یہ مطلوب نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نیک ابرار لوگوں کے اور جنتیوں کے حوالے سے بیان فرمایا ہے کہ جب وہ کھانا بھی کھلاتے ہیں، جو اوپر آیت مبارکہ گزری تھی نا، وہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، اس کے ساتھ ہی مزید یہ بھی ہے کہ یہ لوگ جو کھلانے والے ہیں، یہ کھلانے والے لوگ ان کھانے والوں سے کہتے ہیں لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے نہ تو اس کھلانے کا بدلہ چاہتے ہیں اور نہ ہم تم سے شکریہ کا مطالبہ کرتے ہیں، نہ بدلہ نہ شکریہ کا مطالبہ۔ کیوں کھلایا؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے تو تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلایا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں۔ تو لہذا اس میں جو سامنے والا ہے اسے شکریہ اور بدلے کا مطالبہ نہ ہو، پہلی ریاکاری نہ ہو، دوسرا شکریہ بدلے کا مطالبہ نہ ہو۔ تیسری بات یہ ہے کہ کسی کو کھانا کھلائیں تو اس پر احسان نہ جتائیں۔ لوگ اس قدر بد اخلاق بھی ہوتے ہیں کہ کھانا کھلایا اور کبھی موقع آیا تو بول دیا، رہے تم تو ہمارے گھر سے روٹی کھاتے رہو، ہم نے تو تمہیں اتنا عرصہ کھانا کھلایا ہے، ہم نے تو تمہیں اپنے گھر میں رکھا تھا، ہم تو تمہارے ساتھ یہ کرتے تھے۔ تو یہ احسان جتانا اور ایزا دینا یہ حرام ہے، اور اس سے وہ جو کھلانے کا ثواب ہے وہ باطل ہو جاتا ہے۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اپنے صدقے یہ احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر باطل نہ کرو، برباد نہ کرو۔ تو اب کھانا کھلانے کے اندر ان چیزوں کا خیال کیا جائے۔ اب اس کے جو ہماری زندگی پر اثرات ہیں، جو ہم کھانا کھلاتے اس کے ہماری زندگی پر اثرات. پہلی بات تو واضح ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو کھانا کھلاتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی بارگاہ میں بہترین ہونے کا ایک سبب یہ ہے کہ ہم کھانا کھلانا, اپنا دسترخوان وسیع کریں گے اور لوگوں کو کھلائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم خیار میں, اچھے لوگوں میں, بہتر لوگوں میں شامل ہو جائیں گے. دوسری بات یہ ہے, اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ جو بندہ دوسروں کو جتنا کھلاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اتنا ہی عطا فرماتا ہے. یہ دنیا میں یوں کہہ لیں کہ ایکو سسٹم ہے کہ جیسے آواز گونجتی ہے پلٹ کے آتی ہے, پہاڑوں میں جا کے آواز دیں تو گونج کے واپس آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کائنات کا نظام ایسا بنایا ہے کہ جو دوسروں کو کھلاتا ہے کبھی بھوکا نہیں رہتا, جو دوسروں کو دیتا ہے کبھی محروم نہیں رہتا, جو سخاوت کرتا ہے کبھی مفلسی کا شکار نہیں ہوتا, جو صدقہ دیتا ہے کبھی اس کے مال میں کمی نہیں ہوتی. تو لہٰذا جب آپ کھانا کھلانا شروع کر دیں گے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کے دسترخوان کو اللہ تعالیٰ وسیع کرنا شروع کر دیں, کیونکہ کھانا کھلانا جو ہے یہ اصل خدا کی صفت ہے. رازق رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو کھلانا رزق دینا خدا کی صفت ہے. جب بندہ خدا کے اس صفت کا عکس اور اس کی تجلیاں اور اس کا فیضان اپنی ذات میں لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کا دروازہ کھول دیتا ہے. یہ جتنا دیتا جائے گا اتنا اس کا بڑھتا جائے گا, اور یہ میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آپ لوگوں سے جا کے معلومات کر لیں, جو بہت زیادہ کھلانے والا ہو, اگر کوئی تنظیم ہے یا کوئی فرد ہے کہ جس کے بارے میں یہ سمجھ آتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو کھانا کھلاتے, ان سے پوچھے کہ آپ نے کتنوں سے شروع کیا تھا. ان سے جا کے پوچھ لیا کہ کتنوں کو کھانا کھلانا شروع کیا تھا. وہ بولے گا جی 10-15 کو. اور آج کتنوں کو کھلا رہے ہیں؟ بولے جی آج تو تقریباً 5,000 ہوتے ہیں. جب 15 کو کھلانا شروع کیا تھا تو طاقت 15 کو کھلانے کی تھی, لیکن جب کھلانا شروع کر دیا تو خدا نے اس کو دینا شروع کر دیا. یہ آگے بڑھاتا رہا, خدا اس کے لیے بڑھاتا رہا, یہ آگے دیتا رہا, خدا اس کو دیتا رہا. تو اب آپ غور کریں کہ ہم جو اپنے سال کی پلاننگ کرتے ہیں کہ ہمارے رزق میں اضافہ ہو جائے, ہماری تنخواہ میں اضافہ ہو جائے, آمدنی میں اضافہ ہو جائے, ہمارے گھر میں جو خوشحالی آ جائے, تو اپنا لیں اسے. آپ دیکھیے گا اس کا, آپ کو ہاتھوں ہاتھ اس کا رزلٹ جو ہے سامنے آنا شروع ہو جائے گا کہ آپ کھلانے والے بن جائیں, اللہ تعالیٰ آپ کو دینا شروع کر دے گا. اور پھر اس کھلانے کے اندر یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ اس کھلانے کے اندر یہ شرط نہیں ہے کہ آپ بالکل کسی جو ہے نا وہ دور دراز جا کر ہی کسی کو دیتے ہیں. ماں باپ کو ذرا تھوڑا سا اس نیت سے کھلانا شروع کریں کہ رب نے فرمایا ہے کہ کھلاؤ. اپنے گھر والوں کو کھلانے کے اندر وسعت لائیں اس نیت کے ساتھ کہ یہ وسعت لانا خدا اور خدا کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند ہے. اسی طرح دوستوں کو, رشتہ داروں کو, اسی طرح پڑوسیوں کو, اسی طرح غریب و مسکین کو, آپ سب کو تھوڑا تھوڑا دینے کی عادت بنائیں. اچھا اب ہوتا کیا ہے کہ جس کی پہلے سے عادت ہے نا اس کے لیے عادت بنانا مشکل, اور وہ بھی خاص طور پہ پیسے کے بارے میں. تو عادت بنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ تھوڑے سے شروع کریں. آپ تھوڑے سے شروع کریں. اگر مثال کے طور پہ آپ پہلے اگر 100 روپیہ خرچ کرتے تھے, آپ 110 روپے کر دیں, اگلے مہینے 120 روپے کر دیں, 1,000 روپیہ خرچ کرتے تھے اگلے مہینے سے 1,100 کر دیں, اس کے اگلے مہینے 1,200 روپے, اس کے اگلے مہینے 1,300 روپے کر دیں. تھوڑا تھوڑا کر کے بڑھاتے جائیں گے, آپ کی عادت بنتی جائے گی. پہلے اپنے گھر سے باہر کسی کو بھی نہیں کھلاتے تھے, اب گھر سے باہر جو ہے نا کسی ایک آدھ کو تھوڑا سا دینا شروع کر دیں. تو یوں ایک یوں کہہ لیں کہ گریجولی اپنے اندر تھوڑی سی تبدیلی لائیں گے تو اس وصف کو اپنانا بڑا آسان ہو جائے گا. تو یہ ہمارے کردار میں, ہمارے جو ہے وہ زندگی میں ایک بڑی خوبصورت چیز کا اضافہ ہو جائے گا کہ ہم دوسروں کو کھلانے والے بن جائیں گے, اور پھر جو اس کے دنیا آخرت میں فضائل ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہمیں حاصل ہو جائیں گے, بخشے بھی جائیں گے, جنت میں بھی جائیں گے, خدا رزق بھی دے گا, لوگوں کی نظر میں عزت بھی دے گا, یہ ساری چیزیں شروع ہو جائیں گی. تو یہ پہلی بات. دوسری شے کہ جو ہمیں اپنی زندگی میں شامل کرنی چاہیے وہ ہے ہمارے کردار کی منفی چیزوں کا خاتمہ اور جو پازیٹیو چیزیں ہیں انہیں اپنی زندگی میں لانا. اور اس کی ابتدا خاص طور پہ ان چیزوں سے کہ جن منفی چیزوں سے خدا نے روکا ہے، اور وہ کیا ہے؟ گناہ۔ تو اب جو نیگیٹو چیزیں ہیں انہیں اپنے کریکٹر سے نکال دینا، اور جو پازیٹیو چیزیں ہیں انہیں اپنی زندگی میں شامل کر لینا، یہ ہماری زندگی کے اہداف میں ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ جیسے ہم 1980 میں تھے تو 1990 کے اندر بھی وہی ہیں، تو 2000 میں بھی وہی ہیں، 2010 کے اندر بھی وہی ہیں، 2020 کے اندر بھی وہی ہیں، یعنی کہ برسوں گزر گئے لیکن ہم نہ بدلے، دہر بدلے، زمانے بدلے، سال بدلے، ہم نہ بدلے، یہ نہیں۔ ہماری زندگی میں، ہمارے کریکٹر میں، ہمارے عمل میں ہر سال، ویسے تو ہر دن بہتری ہونی چاہیے، حدیث مبارک میں بھی فرمایا، لیکن ہم تھوڑا سا بھی چونکہ سال کے اعتبار سے کلام کر رہے ہیں، تو کم از کم ہر سال ہماری زندگی میں کچھ بہتری آنی چاہیے۔ اور یہ بہتری کیا ہے؟ یہ وہ ہے کہ جسے ہم اپنے سادہ سے الفاظ میں توبہ کہتے ہیں۔ توبہ یہی ہے نا کہ آپ جو نیگیٹو چیزیں ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں اور جو پازیٹیو چیزیں ہیں انہیں اپنا لیتے ہیں۔ اب آئیے حدیث مبارک کہ توبہ کرنے والا بہترین شخص ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل بنی آدم خطاءٌ وخیر الخطائین التوابون۔ فرمایا سارے انسان خطا کار ہیں، غلطی تقریباً ہر انسان سے ہوتی ہے۔ فرمایا سارے انسان خطا کار ہیں، اور خطا کاروں میں بہتر وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں۔ یہ تو بڑا ایک بہت مشکل سی چیز ہوتی ہے کہ ہم سے خطا ہی نہ ہو، لیکن بہتر وہ ہے کہ خطا ہوئی ہے تو اس سے توبہ کر لے۔ اچھا، یہ تمام انسان بحیثیت مجموعی کے فرمایا کہ خطا کار ہے، ورنہ لازمی بات ہے کہ جو بچہ ایک پیدا ہوا اور اسی وقت فوت ہو گیا ہے تو بنی آدم خطا کار تو نہیں، سال کی عمر میں بچہ فوت ہو گیا خطا کار تو نہیں ہے، تو ہے تو انسان۔ اچھا، اسی طرح انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام معصوم ہوتے ہیں، اولیاء کرام محفوظ ہوتے ہیں۔ تو یوں جو ہے ایک بحیثیت مجموعی یہ کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسی ہے کہ بندہ جب اپنی ان منفی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے اور پازیٹیو کو اپنا لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان نگیٹو چیزوں کو اس کے لیے ایسے کر دیتا ہے کہ جیسے اس کی زندگی میں تھی نہیں۔ چنانچہ حدیث مبارک میں فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث ہے، فرمایا گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا، کیا ہی نہیں تھا، جیسے اب صاف ہے پہلے بھی ایسا ہی صاف تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے معاملے کو بالکل واش کر دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے۔ اچھا، اب اسی توبہ کے حوالے سے دو تین مزید چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی بھی منفی چیز ہو، گناہ ہے یا گناہ سے ہٹ کر ہی ہے، ضروری نہیں کہ وہ گناہ ہی ہو۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کی طبیعت کے اندر جو ہے نا وہ ہے بس لوگوں سے دور ہی رہنا، اصلاً جو ہے نا وہ کسی سے ملتا ہی نہیں، تو اب آدمی والی گناہ تو نہیں ہے بلکہ کئی اعتبار سے بہت ہی اچھا ہے، لیکن تب بھی بہرحال ایک ملنا جلنا ایک معاشرت جو ہے ایک اچھی چیز۔ تو اس طرح کی بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو آدمی جو ہے آج کی چیزوں کو کل پہ نہ ڈالے کہ کل کروں گا، کل کروں گا، کل کروں گا۔ ہوتا یہ ہے کہ ہر آنے والا دن ہماری عادات کو پہلے سے زیادہ پختہ کرتا ہے۔ جب ایک کام ہم کرتے ہیں، پھر دوبارہ کرتے ہیں، پھر دوبارہ کرتے ہیں، پھر دوبارہ کرتے ہیں، پھر دوبارہ کرتے ہیں، وہ ہمارے مزاج میں، ہمارے وجود کے اندر سرایت کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ کہنا کہ نہیں توبہ جو ابھی کرنی ہے، نہیں بڑھاپے میں کروں گا، نہیں 50 سال کا ہو جاؤں گا کروں گا، نہیں جب داڑھی کے بال سفید ہونا شروع ہو جائیں گے تب کروں گا، اس کا مطلب تقریباً ایسا ہی ہے کہ جیسے کسی بزرگ نے فرمایا کہ بھائی پودا ہے تو ابھی اس کو اکھیڑ سکتے ہو، اب آپ اپنی سستی سے یہ کہو گے نہیں تھوڑا سا کل کر لیں گے، ارے پھر کر لیں گے، ارے پھر کر لیں گے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ جو پودا ہے وہ تو درخت بن جائے گا اور جو بندہ جوان ہے یہ بوڑھا ہو جائے گا۔ اب ایک جوان آدمی ایک کمزور سے پودے کو اکھیڑ سکتا تھا، لیکن ایک بوڑھا آدمی ایک تناور درخت کو نہیں اکھیڑ سکتا۔ اسی طرح جب ہمارے مزاج میں گناہ یا کوئی برائی یا کوئی بری عادت یا کوئی بری خصلت یا کوئی اس طرح کی کوئی بھی نگیٹو چیز جب ہمارے مزاج میں ہوتی ہے، ہماری طبیعت کردار میں ہوتی ہے، اگر ہم اسے آج سے طے کر لیں کہ ختم کرنا ہی کرنا ہے، تو یہ آہستہ آہستہ ہم کھودتے کھودتے اس کی جڑیں کاٹتے کاٹتے کاٹ ہی دیں گے، اور اگر اسے ڈیلے کرتے رہے تو وہ عادت اتنی پختہ ہو جائے گی کہ پھر جان تو نکل سکتی ہے، عادت نہیں نکل سکتی۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو عادتیں انسان کی جوانی میں اس کے ساتھ چلتی رہتی ہیں، بوڑھا ہونے کے باوجود بھی وہ عادتیں نکلتی نہیں۔ وہ پوری طرح وہ برائی نہیں کر سکے گا نا، تو کچھ نہ کچھ ٹچ ضرور کرے گا اس برائی کا۔ وجہ یہ ہے کہ اب اس کو چھوڑنا مشکل۔ ابھی سے جس وقت آپ جو ہے ایک ارادہ کر لیں، بس اسی وقت سے آپ اس چیز کو ختم کرنے کی طرف آنا شروع ہو جائیں۔ ہاں، اس کے اندر ایک چیز میں عرض کروں گا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کی اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ تمام کی تمام نگیٹو چیزیں ختم کر دے، تمام پازیٹیو چیزیں اپنا لے، جیسا کہ ہم میں سے اکثر کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ تو دیکھیں، اس میں اگرچہ شریعت کا حکم تو واضح ہے کہ بھائی ہو سکے تو سارے کے سارے گناہ چھوڑو، تمام نیکیاں کرو، جو ضروری ہیں وہ کرو، لیکن بالفرض اگر تمام برائیاں یکدم نہیں چھوڑ سکتے تو اللہ تعالیٰ کی خاطر ایک بھی برائی چھوڑ دیں گے، یہ بھی خدا کو قبول ہے۔ ایک آدمی میں 100 برائیاں ہیں اور 100 نہیں چھوڑ پاتا، اگر ایک بھی چھوڑتا ہے خدا کو یہ بھی پسند ہے۔ آج ایک چھوڑے گا، کل دوسری بھی چھوڑ دے گا، پرسوں تیسری بھی چھوڑ دے گا، لیکن اپنے اندر چینج لانے کی کوشش تو شروع کریں، اپنی عادات کو بدلنے کی کوشش تو کریں۔ تو اب اس کا طریقہ کیا ہے کہ اگر سال کے شروع میں آپ ایک پلان کرتے ہیں تو ایک پلان اپنے اعمال کے اعتبار سے بھی کر لیں کہ میرے اعمال کے اندر، یعنی میرے کردار کے اندر، میری ذات کے اندر یہ خوبیاں نہیں ہیں اور یہ خامیاں ہیں۔ اب جو خامیاں ہیں ان میں سے ایک خامی کو پکڑ لیں کہ یہ والی خامی یہ میں جنوری کے مہینے میں ختم کروں گا، یہ والی فروری کے اندر ختم کروں گا۔ کیونکہ 30-40 دن آدمی ذرا کسی ایک شے پہ بہت زیادہ زور لگا دے نا، تو اس شے کا زور ٹوٹ جاتا ہے اور پھر وہ تھوڑا مزاج میں آنا شروع ہو جاتی ہے، پھر آدمی تھوڑا اس پہ اور دوسری پہ زیادہ لگا دے۔ یہ ایک یوں کہہ لیں کہ یہ سائیکالوجی کے اعتبار سے یہ ایک بڑی مفید جو ہے روش ہے، ایک بڑا اچھا طریقہ ہے کہ آپ اگر تمام چیزوں کو جو ہے وہ بیک جنبش اگر ختم نہیں کر سکتے اور ساری خوبیوں کو بیک وقت نہیں اپنا سکتے، تو آپ اسے مہینوں پہ ڈیوائیڈ کرتے ہیں، 30-30 ڈیز پہ کر دیں یا 40-40 ڈیز پہ کر دیں آپ، کہ 40 ڈیز کا جو ہے نا وہ اس خوبی کو اپنانا ہے اور اس کو نکالنا ہے، پھر اگلے 40 ڈیز کے اندر اسے اپنانا ہے اور اسے نکالنا ہے۔ یوں آپ کرتے جائیں گے تو اب آپ کو پتہ چلے گا کہ بھائی سال کے اندر اگر آپ نے 12 یا جو ہے وہ 9 خوبیاں اگر آپ نے اس طریقے سے بنائی تھی، تو واقعتاً آپ کے اندر یہ تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی۔ تو لہٰذا بنیادی چیز جو ہے وہ ہے توبہ، اور ہم دوسرے الفاظ میں کہیں تو اپنے کردار کی بہتری، اپنے عمل کی بہتری، اپنی جو منفی اور ناپسندیدہ کردار کی چیزیں ہیں ان کا خاتمہ، اور جو اچھی چیزیں ہیں اس کا اپنانا۔ جب ہم یہ کام کرنا شروع کر دیں تو ہم ان بہترین لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الخطائین التوابون، کہ خطہ کاروں میں سب سے بہتر وہ ہے جو توبہ کرنے والا۔ اور یہ ہمیں بہر صورت جو ہے یہ ہمیں اپنی زندگی پہ اپلائی کرنا چاہیے۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ چونکہ اس کا تعلق توبہ کے ساتھ بھی ہے، تو اس میں پھر یہ بھی ہونا چاہیے کہ جو توبہ کا پورا معنی ہے اور حقیقت میں کسی بھی برائی کو چھوڑنے کا جو معنی ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بندہ اس پہ ندامت محسوس کرے، شرمندگی محسوس کرے، یہ میں غلط کر رہا تھا۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہوتا ہے کہ جو پہلے کر رہا تھا اسے چھوڑ بھی دے۔ اور تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ آئندہ کے لیے یہ پختہ ارادہ کر لے کہ میں آئندہ یہ نہیں کروں گا۔ تو یہ تین چیزیں ہوتی ہیں، توبہ بھی اسی کا نام ہے اور اپنی ذات سے کسی برائی کے خاتمے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ اس پہ افسوس ہوگا تو یہ اسے آئندہ بھی چھوڑے گا، افسوس ہی نہیں ہے اس کے اوپر تو آئندہ پھر کر لے گا۔ اور پھر یہ ہے کہ جو سابقہ ہے اسے چھوڑ بھی دے، افسوس تو کر رہا ہے چھوڑ نہیں رہا، تو یہ افسوس جو ہے اتنا فروٹفل نہیں۔ اور تیسرا، پھر آئندہ کے لیے ایک عزم مصمم کرنا پڑتا ہے، ایک ڈٹرمینیشن ہوتی ہے۔ ڈٹرمینیشن نہیں ہوگی اور ایک آدمی کمیٹڈ نہیں ہوگا اپنے جو ہے نا ڈیسیجن کے ساتھ، تو نتیجہ اس کا اچھا نہیں نکلتا، یعنی پھر وہ آدمی وہ چیز حاصل نہیں کر پاتا جو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ تین چیزیں ہونی چاہیے۔ پھر شرعی اعتبار سے جن چیزوں کا تدارک چاہیے، جیسے نماز قضا کی تھی تو نمازیں بھی جو قضا کی ہوئی ہیں وہ پڑھنی ہوں گی، کسی کا حق مارا تھا تو اس کا حق بھی واپس کرنا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی اور جس کے پیسے کھائے تھے اس کو چھوڑ دیا، نہیں، پیسے بھی دینے پڑیں گے اسے۔ تو یہ سارے کام جو ہے ساتھ میں کرنے پڑیں گے۔ تو اپنے کردار کی بہتری، یہ اپنی زندگی کے، اپنے نئے سال کے پلاننگ کے اندر اس کو شامل کرنا چاہیے۔ صرف مال نہ ہو، صرف دولت نہ ہو، اور صرف اور جو دوسری سیر و سیاحت ہے، بس یہ والی چیزیں نہ ہو کہ ہاں بھائی دنیا کے اندر 4 ملک دیکھوں گا اور 12 شہروں کی سیر کروں گا، जायज़ तरीके से करना चाहे मुबाह है और उसमें अच्छी नीयत हो, यानी कि नेकी वाली को नीयत हो तो सवाब है, मक्के मदीने की बात हो तो क्या ही बात है। लेकिन ये है कि जो भी दूसरी जो आम नेकी और सवाब वाले काम से हटकर है उसमें बहरहाल अपने किरदार की बेहतरी ज़रूर होनी चाहिए, वरना मजमूई तौर पे हकीकत ये है कि हमारे यहाँ लोगों के किरदार जो है वो बेहतर होने की बजाय बदतर हो रहे हैं, खूबियाँ पैदा होने की बजाय खामियाँ पैदा हो रही हैं, अखलाक अच्छे होने की बजाय पहले से भी ज़्यादा जो है ना वो ख़राब हो रहे हैं। तो अपने जो है साल की प्लानिंग के अंदर इसे ज़रूर करें, और नीयत करेंगे तो सवाब भी मिल जाएगा, कम अज़ कम नीयत का सवाब मिल जाएगा जबकि इरादा वाकई नीयत हो, और फिर उसके बाद जब करने की कोशिश करेंगे तो वो काम हो भी जाएगा। तो ये दो बातें। तीसरी बात जो हमें मुस्तकबिल में और आने वाले साल में बेहतर बनने के लिए कि हम अपने आप को बेहतर लोगों में शामिल करें और अपनी ज़िंदगी में बेहतरी लेके आएँ, वो क्या है? हज़रत मौला अली शेरे खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु का एक फ़रमान है जामे सगीर में, फरमाया तुम में बेहतरीन वो है जो दुनिया को आखिरत के लिए ना छोड़े, दुनिया को आखिरत के लिए ना छोड़े और आखिरत को दुनिया के लिए ना छोड़े और लोगों पर बोझ ना बने, लोगों पर बोझ ना बने। दो बातें बयान हुई और ये दो बातें वो हैं कि जिनमें कम अज़ कम जो पहली बात है इसमें लोग गलत फहमियों का शिकार होते हैं। जो दुनिया में डूबा है वो ऐसा डूबा होता है कि आखिरत को बिल्कुल भूल जाता है, और जो आखिरत की तरफ मुतवज्जे होता है तो वो दुनिया को ऐसा समझता है कि बस जैसे ये नजासत ही है और इसके बिल्कुल टच भी नहीं करना, अगरचे दुनिया नजासत है लेकिन वो नजासत किसी और माना के एतबार से है, यानी उसमें हर सूरत की एक तावील है, किस माना के अंदर क्या बात कही जा रही है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका पर्सपेक्टिव क्या है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। जो दीन का असलुल उसूल है, जो दीन का असलुल उसूल है, जो सबसे बुनियादी आइडिया और फरमान और तालीम है, वो ये है कि दुनिया आखिरत दोनों के अंदर एतदाल म्याना रवि का रास्ता इख्तियार किया जाए। दुनिया में ऐसे ना पढ़ो कि आखिरत को भूल जाओ और आखिरत में ऐसे ना लग जाओ कि दुनिया की ज़रूरी चीज़ें भी रह जाएं। दोनों को साथ लेके चलना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबा किराम ने इबादत के लिए बड़े बड़े अज़्म जाहिर किए ना कि सारी ज़िंदगी रातों को इबादत करेंगे, सारी ज़िंदगी दिन को रोज़े रखेंगे, तो फरमाया कि मैं तुमसे ज़्यादा अल्लाह की मारिफत भी रखता हूँ, तुमसे ज़्यादा अल्लाह से डरता भी हूँ, मैं रात को जाग कर इबादत भी करता हूँ और सोता भी, और मैंने शादियाँ भी की हैं। तो कहने का मकसद क्या था कि एतदाल, एतदाल, और साथ ही फरमाया कि तुम्हारी बीवी का तुम पे हक है, सारी रात मुसल्ले पे बैठे रहोगे तुम्हारी बीवी का तुम पे हक है, इसी तरह दिन रात इबादत में लगे रहोगे, फरमाया तुम्हारे नफ्स का, तुम्हारी ज़ात का तुम्हारे ऊपर हक है। तो दीन क्या फरमाता है? एतदाल। अब हमारे यहाँ वो तादाद खैर ज़्यादा है जो दुनिया की मोहब्बत में पढ़ के आखिरत को भूली हुई है, लेकिन माकूल आदमी वो है, समझदार वो है और बेहतर वो है कि जो दुनिया जितनी मर्जी कमाए लेकिन आखिरत से गाफिल ना रहे, दुनिया जितनी मर्जी कमाए लेकिन आखिरत से गाफिल ना रहे, और आखिरत के कामों में जितना मर्जी मसरूफ़ हो लेकिन जो दुनिया की ज़रूरतें हैं उन्हें फरामोश करके ना बैठे। ये नहीं है बीवी बच्चे जो है वो भूखे जो है ना वो मर रहे हैं, अगर ऐसा होता नहीं है लेकिन एक सूरत है बहरहाल उसको बयान कर दिया गया। अच्छा, फिर एक और चीज़ बयान फरमाई, फरमाया कि बेहतरीन वो है कि जो लोगों पे बोझ ना बने। अब बोझ आदमी किसी भी वजह से बन जाए, मिसाल के तौर पे कोई माजूर शख्स है, अगर तो कमाना उसके लिए मुमकिन नहीं तो फिर तो बिल्कुल उसके जो उसके रिश्तेदार हैं, उसकी औलाद है या माँ बाप हैं या भाई हैं, जो उसके ज़ीर है महरम है, शरी हुक्म है कि इनका ख़र्चा उस पर लाजिम है, ठीक है, ये शरीयत का हुक्म है। लेकिन अगर कोई शख्स माजूर होने के बावजूद भी कमाई का जायज़ बाइज्जत तरीका इख्तियार कर सकता है तो करे। तो आप बजाय इसके कि दूसरे पे बोझ बने, अगर अपनी आमदनी का और अपनी ज़िंदगी गुजारने के असबाब का कोई तरीका इख्तियार कर सकते हैं तो करना चाहिए। तो बेहतरीन शख्स वो है जो दूसरों पर बोझ ना बने, लिहाजा बोझ ना बने बल्कि अपने जो ज़िंदगी के जो मामलात हैं उन्हें अपने ज़ोरे बाज़ू से हल करने की कोशिश करें। दूसरों के लिए ये है कि वो उसकी मदद करें लेकिन उसके लिए ये है कि हत्तल इम्कान अपनी सारी चीज़ें पूरी करें। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला का फरमान है, فرمایا کہ تم میں بہترین وہ نہیں ہے جو آخرت کے لیے دنیا چھوڑ دیں، اور نہ وہ بہترین ہے جو دنیا کے لیے آخرت چھوڑ دیں، بلکہ تم میں بہترین وہ ہیں جو دونوں سے لے، دنیا سے بھی لے آخرت سے بھی. لہذا دنیا کی کمائی بہت اچھی ہونی چاہیے، ورنہ ذلت کے لیے تیار ہو جائے. جیب میں پیسے ہوں گے، زندگی خوشحال ہوگی، تو دنیا کے اندر لوگ قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے. محتاجی ذلت لاتی ہے اور فقر کفر تک پہنچا دیتا ہے. تو اس لیے کمائیں، بہت اچھا کمائیں، بس اس کمائی کے اندر خدا کو نہ بھلائیں، اسے یاد رکھیں. اسی طرح آخرت کمائیں اور اتنی کمائیں کہ ساری دنیا سے سبقت لے جائیں، ساری دنیا سے آگے بڑھ جائیں، لیکن اس کمائی کے اندر بس دنیا کو ایسا نہ بھول جائیں کہ جن کی ذمہ داریاں ہیں وہ ہمیں روئیں کہ ہمیں بھی تو دیکھو، ہمارا بھی تو کچھ کرو. تو لہذا ان دونوں چیزوں کو برابر رکھا جائے. تو یہ جو چیزیں ہیں انہیں ہمیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے. اچھا، اب ان میں وہ جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ پلاننگ کی جاتی ہے، عمل درآمد نہیں ہوتا. عمل درآمد کیوں نہیں ہوتا؟ عمل درآمد اس لیے نہیں ہوتا کہ ایک ہے کہ کیا کرنا ہے، بس اس کو سوچ لیا جائے، مجھے سب سے بہتر بننا ہے. اتنا تو کافی نہیں ہے، بہتر بننے سے کیا مراد ہے؟ اب مراد کے اندر آپ لے آئیں کھانا کھلانا ہے، لوگوں پہ بوجھ نہیں بننا، اسی طرح جو ہے وہ اور جو اعمال جو ہے جو بیان توبہ کرنی ہے. تو یہ تو ہے اعمال. اب اس کے بعد ہے ہاؤ، کیسے کرنا ہے، کیسے کرنا ہے کہ ایک پلاننگ جدا ہوتی ہے. اس کو باقاعدہ طے کیا جاتا ہے کہ میں یہ والا کام اتنے عرصے میں اتنا کروں گا، اتنے عرصے میں اتنا کروں گا، اتنے عرصے میں اتنا کروں گا. اور یہ جو پلاننگ ہے یہ اپنے سامنے موجود ہو، روزانہ، ہفتے بعد، دس دن بعد اس کو دیکھیں کہ بھائی میں نے نیت یہ کی تھی اور اس کے بعد پلاننگ یہ کی تھی اور فلاں دن تک میرا ہدف یہ ہے اور میں نے اس کو یوں حاصل کرنا ہے. تو لہٰذا پلاننگ اور اس کے بعد جو ہے یعنی گول سیٹنگ، پلاننگ، پھر اس کے ساتھ کمٹمنٹ، کمیٹڈ ہونا، اس پہ عمل درآمد کرنا، جب آدمی یہ چیزیں کرتا ہے تو سارے کام ہو جاتے ہیں. تو بیسک فارمولا میں نے عرض کر دیا ہے کہ پلاننگ کے ساتھ ساتھ کیا کیا کرنا ہے. اب اس کے ساتھ آپ جو بھی طے کریں گے تو اس کو تھوڑا سا اسی انداز میں لیں گے تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ہماری زندگی میں شامل ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم.
ہے گر حوصلہ قدم تو بڑھا، ہے ہمت یہ تیری سہارا تیرا، تو چلنا شروع.